नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम, इल्म हिकमत के साथ ज़ुबैर अहमद हाजिर है। नाज़रीन, आज हम गुफ्तगू करेंगे सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम की सीरत के मुतालिक और मसीही अकवाम से मुतालिक। हम ये भी जानेंगे कि कुरान मजीद इस बारे में हमें क्या रहनुमाई फरमाता है। मेरे साथ तशरीफ़ रखते हैं जनाब जावेद अहमद गामदी साहब। अस्सलाम वालेकुम जावेद साहब।
वालेकुम सलाम।
जावेद साहब, हम बचपन से ये पढ़ते आ रहे हैं कि हमें तमाम अम्बिया पर ईमान लाना है, उनकी किताबों पर ईमान लाना है। जब हम सैयदना मसीह अलैहि सलाम पर ईमान लाते हैं और उनकी किताब पर ईमान लाते हैं, तो इससे असल में मुराद क्या है?
असल में जो दीन हमें दिया गया है, जिसको आप इस्लाम कहते हैं, ये सब नबियों का दीन है। ये ऐसा नहीं है कि 1400 साल पहले रसूलुल्लाह सल्लम ये दीन लेकर आए। कुरान मजीद बड़ा मुख्तफ तसव्वुर देता है। वो ये कहता है कि ये अल्लाह का दीन है और आदम अलैहि सलाम को यही दीन दिया गया था, नूह अलैहि सलाम को यही दीन दिया गया था, इब्राहिम अलैहि सलाम को यही दीन दिया गया था, सब पैगंबरों को यही हिदायत दी गई। आप ये देखिए ना, कुरान मजीद इसको कैसे बयान करता है। वो ये कहता है, शरा लकुम मिन अद्दीन मा वस्सा बही नूह वल्लज़ी ओहैना इलैक व मा वस्सैना बही इब्राहिम व मूसा व ईसा अन अकीमुद्दीन वला तफर्रुकू फी। यानी यह पैगंबर, हमने आपकी तरफ वही दीन वही किया है जो हमने इन सब पैगंबरों की तरफ वही किया था,
ठीक।
इनके लिए मशरू किया था। सबको इसी दीन के बारे में हिदायत की थी कि इस पर पूरी तरह कायम रहो और इसमें कोई तफरका ना पैदा करो। तो इस लिहाज से ये दीन अल्लाह का दीन है, सारे पैगंबर इसी दीन को लेके आए हैं। इसी को कुरान कहता है कि इन दीन इंदल्लाम, यानी अल्लाह के नज़दीक कभी भी कोई और दीन नहीं रहा। ऐसा नहीं कि अल्लाह ताला ने कोई 10 दीन भेजे हैं, बल्कि उसने एक ही दीन भेजा। अब उस दीन में फिरके बन जाते हैं। तो असल में इस्लाम ही का एक फिरका नसरानियत है, इस्लाम ही का एक फिरका यहूदियत है।
ठीक।
और हमारे यहाँ जब रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम को अपनी असल सूरत में कायम कर दिया और बिल्कुल ठीक और बेकमोकास उस जगह पर ले आए जहां अल्लाह ने उसको भेजा था, तो फिर कुछ फिरके पैदा हो गए।
बिल्कुल सही है।
वो हमारे अंदर भी मौजूद है। तो ये सूरत हाल है। इस वजह से हमारे लिए जरूरी है कि हम तमाम पैगंबरों को माने, हमारे लिए जरूरी है कि हम सब किताबों को माने। हमारे ईमान की बुनियाद यही है। रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ एक गुफ्तगू नकल हुई है ना हदीस की किताबों में, जिसमें जिब्रील अमीन ने लोगों को दीन सिखाने के लिए आकर कुछ सवालात किए हैं। तो उनमें जब ये पूछा है कि ईमान क्या है, तो उसमें आपने क्या कहा? आपने कहा है कि ईमान ये है कि तुम सब नबियों को मानो, यानी दूसरी ईमानियात भी बयान की,
ठीक।
सब नबियों को मानो, सब किताबों को मानो, सारे फरिश्तों को मानो।
इसमें मानने से क्या मुराद है? यानी कि मैं जब फॉलो करूं तो उनको फॉलो करूं, या मानने से मुराद क्या है, सिर्फ एक्सेप्ट कर लूं?
यानी ये मानना होगा कि वो अल्लाह के पैगंबर थे, ये
ठीक।
मानना होगा कि वो इसी दीन को लेकर आए थे, ये मानना होगा कि जो तालीम हमारे पैगंबर की वो भी उन्हीं की थी, ये मानना होगा कि दीन की बुनियादी हकीकतों में उनमें और हमारे माबैन कोई इख्तलाफ नहीं, ये मानना होगा कि जो किताबें उन पर नाजिल की गई हैं वो खुदा की किताबें थी, आज भी रुश्दो हिदायत का नमूना है। सिर्फ इतना फर्क होगा कि अब चूंकि कुरान मजीद खुदा की आखिरी किताब की हैसियत से आ गया है, तो फैसला कुन हैसियत इसको हासिल हो जाएगी।
ठीक। अच्छा, जब हम सैयदना मसीह अलैहि सलाम की सीरत का मुताला करते हैं तो बहुत सारे हमें पहलू नजर आते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर वो है ना कि एक गाल जो है वो पेश कर दिया, अगर तुम एक थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल पेश कर दो। इससे महसूस ये होता है कि उनके जो तबीयत थी उसमें कोई एग्रेशन नहीं थी, वो बदला लेने वाली बात नहीं थी, या कोई और हिकमत थी, या कोई और विजडम था ये?
नहीं, इसका ताल्लुक मौके और बहल से है। देखिए, बात यह है कि जिस वक्त आप दावत दे रहे होते हैं, आप खुदा का पैगाम पहुंचा रहे होते हैं, आप लोगों को दीन की हिदायत पहुंचा रहे होते हैं, तो आपका रवैया यही होना चाहिए कि आप खैरखाई के साथ, मोहब्बत के साथ बात पहुंचाएं। आप बड़े से बड़ा जुल्म भी हो तो उसको सह जाए। कुरान मजीद ने भी यही तालीम दी है। ये बताया है कि तुम लोगों को सब्र और अफ से काम लेना है। ये बताया है कि अगरचे बदला ले सकते हो, लेकिन ना लो तो तुम्हारे लिए बेहतर है। तो सैयदना मसीह ने इसको एक बहुत खूबसूरत अंदाज में यूं बयान कर दिया है। यानी उस वक्त चूंकि यहूद के उलमा तकब्बुर में मुबतला है, कोई बात सुनने के लिए तैयार नहीं है, फतवेबाजी का माहौल पैदा हो चुका है, एक लंबे अरसे से दाई नहीं रहे, काजी बन चुके हैं। सैयदना मसीह अलैहिस्सलाम उस हिकमत की तरफ तवज्जो दिलाने के लिए मबऊस हुए हैं जो दीन की असल रूह है। फिकी अहकाम का एक ढांचा है जो वजूद पजीर हो चुका है,
जी
उसकी रोशनी में दीन या दीनदारी को देखा जाता है। वो इस पर जर्ब लगा रहे हैं। वो यही कहते हैं ना
बिल्कुल।
कि मैं असल में दीन की हिकमत को नुमाया करने के आया हूं। उन्होंने जब पहाड़ी का वाज शुरू किया है, तो आप देखिए वो कहां शुरू किया है। वो ये कहते हैं कि ये ख्याल ना करना, यानी जो कुछ वो कहने वाले हैं उससे पहले तंबीह करते हैं یہ خیال نہ کرنا کہ میں تورات کو منسوخ کرنے آیا ہوں، میں تو اس کو پورا کرنے کے لیے آیا ہوں. پورا کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کہ اس میں جو قانون دیا گیا تھا میں اس کی حکمت اور روح کو بتاؤں گا، اور اس طرح قانون کو ختم نہیں کروں گا. آگے جب وہ قانون کی مثالیں دیتے ہیں، وہ یہ کہتے ہیں نا کہ تم زیرے کا حساب رکھتے ہو کہ اس میں زکات کتنی ہوگی، تم جو گندم کا حساب رکھتے ہو کہ زکات کتنی ہوگی. یہ ٹھیک ہے، اس پر بھی عمل کرنا ضروری ہے، لیکن اصل میں تو یہ دیکھنا ہے کہ خون تو نہیں بہا رہے، غیبت تو نہیں کر رہے، چگلی تو نہیں کھا رہے،
اخلاقیات پر.
یعنی انہوں نے اصل میں جو روح ہے دین کی اس کی طرف توجہ دلائی. سب سے بڑھ کر آج ہمیں اس کی ضرورت ہے. ہمارے ساتھ بھی بدقسمتی سے وہی حادثہ ہو چکا ہے جو یہود کے ساتھ ہوا تھا، بنی اسرائیل کے ساتھ. یعنی ان کے ہاں بھی دین کا ڈھانچہ کچھ اس طرح ترتیب پر پا گیا کہ ایک لمبے عرصے کے اقتدار کے نتیجے میں علماء دائی نہیں رہے، انذار کرنے والے نہیں رہے، خیرخائی سے گفتگو کرنے والے نہیں رہے، سینے سے لگانے والے نہیں رہے. اگر کسی غلطی کو محسوس کریں تو آگے بڑھ کر جا کر اس غلطی کی اصلاح کے جذبے سے ملنے والے نہیں رہے، بلکہ فتویٰ دینے والے قاضی بن کے رہ گئے.
ٹھیک،
تو یہ صورتحال ہے جس کی وہ اصلاح فرما رہے ہیں.
ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کریں گے. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، بریک سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ پہاڑی کا آواز جو وہ کھڑے ہوئے تو انہوں نے کہا کہ اس کو دھیان رکھو کہ میں تورات کو منسوخ کرنے نہیں آیا. اس زمن میں جب آپ پہ جو انجیل، جسے ہم انجیل کہتے ہیں، نازل ہوئی، تو پھر تورات کو منسوخ کرنے نہیں آئے تھے، پھر انجیل نازل ہوئی، اس کی بھی ذرا وضاحت کر دیجیے گا. پھر یہ دو جو کتابیں کس طرح سے ہیں؟
اصل کتاب تورات ہی جو بنی اسرائیل پر نازل کی گئی، پورا قانون اس میں ان پر نازل کر دیا گیا. انہیں بتا دیا گیا کہ اس قانون کی تمہیں اجتماعی حیثیت سے پابندی کرنی ہے. انفرادی قانون تو بیان کرنے کی ضرورت ہی نہیں تھی، وہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد تھے، پہلے سے ان کے رائج تھا. یہ جن کو آپ سنن کہتی ہیں، جس میں نماز ہے، جس میں دوسری عبادات ہیں، اسی طریقے سے کچھ رسوم ہیں، یہ ساری چیزیں بنی اسرائیل کے سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے چلی آ رہی تھی. ان میں کوئی خرابی بھی پیدا نہیں ہوئی تھی. قرآن مجید اس کی پوری تصویر
بالکل
یہ بتاتا ہے کہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام جب تورات نازل نہیں ہوئی تھی اور وہ ابھی مصر میں تھے، اس وقت انہوں نے نماز کا اہتمام کر دیا تھا، اور گھروں کو قبلہ قرار دے کر اگر پہلے کوئی خرابی پیدا ہو رہی تو اس کی اصلاح کر دی تھی. تو یہ چیزیں تو ایسی تھیں نہیں کہ جن کے اوپر کچھ کہنے کی ضرورت ہو. البتہ ایک نیا واقعہ یہ ہو رہا تھا کہ بنی اسرائیل قومی حیثیت سے اب ایک ریاست بن رہے تھے، ان کے ہاں ایک اجتماعی نظم وجود میں آ رہا تھا، تو اس کا لحاظ کر کے ان کی اس حیثیت کو پیش نظر رکھتے ہوئے تورات کا قانون دیا گیا.
ٹھیک،
تو دونوں چیزیں، یعنی سنن ابراہیمی اور تورات کا قانون، یہ تو پہلے سے موجود تھا، اس میں کچھ نہیں کرنا تھا. البتہ ہوا یہ کہ جو حکمت انبیاء علیہ السلام نے انہیں سکھائی تھی، اس حکمت کو وہ آہستہ آہستہ فراموش کر بیٹھے. تو آخری درجے میں پھر جب انجیل نازل کی گئی تو اس میں پھر اس حکمت کو نمایاں کیا گیا. اس کو قرآن نے بھی یہی بیان کیا، وہ یہ کہتا ہے کہ تورات بھی نور اور ہدایت تھی، انجیل بھی نور اور ہدایت. دین کا وہ پہلو جو لوگوں نے فراموش کر ڈالا تھا، اس کی تذکیر کی گئی، اس کی تجدید کی گئی، کوئی نیا دین نہیں پیش کیا گیا.
بالکل صحیح.
چنانچہ انجیل کی نوعیت بھی یہی ہے. اصل میں ہمارے ہاں لوگ اول تو ان کتابوں کو پڑھتے نہیں، اور دوسرے یہ کہ اگر پڑھیں تو ان کی صحیح نوعیت سے واقف نہیں ہوتے، یعنی ایک سرسری نظر ڈالتے ہیں، وہ اس سے واقف نہیں ہے کہ انجیل کس صورت میں ہے. دیکھیے، قرآن مجید کی اگر آپ تاریخ پڑھیں تو وہ کیسے نازل ہوا ہے. قرآن مجید کو پہلے مختلف ٹکڑوں کی صورت میں یا مختلف صورتوں کی شکل میں نازل کیا گیا، یعنی جو مخاطبین کے حالات تھے ان کے لحاظ سے،
مطابق
جس کو نجمن نجمن کہا جاتا ہے، اترتا رہا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک علاقے میں اقتدار حاصل ہو گیا، مسلمانوں کی ایک منظم حکومت اور معاشرہ وجود میں آ گیا. چنانچہ قرآن مجید کو ترتیب دیا گیا، اور نئے سرے سے ترتیب دے کے اس کو وہ صورت دی گئی جس میں وہ ہمارے پاس موجود.
ٹھیک
ہے، یہی ہوا ہے.
بالکل.
اب تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے کہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کو یثرب میں ہجرت کا موقع نہ ملتا، آپ دنیا سے رخصت ہو جاتے، جیسے کہ مسیح علیہ السلام کے ساتھ ہوا یا دوسرے پیغمبروں کے ساتھ، تو مکے میں جو قرآن ہے وہ کس صورت میں ہوتا؟
اسی طرح ہوتا.
اب اس کو اگر لوگ بیان کرتے، کیونکہ خود حضور تو مرتب نہ کر پاتے، تو بیان کرتے تو وہ کس صورت میں ہوتا؟ اس میں یہ ہوتا کہ آپ یہ بیان کرتے کہ فلاں موقع کے اوپر یہ آیت اتری تھی، فلاں موقع، تو سیرت کے واقعات اور قرآن یہ مل جاتا آپس میں، اور اسی صورت میں ہوتا. تو انجیل کے ساتھ یہی ہوا ہے کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو موقع میسر نہیں آیا، تورات ترتیب پا گئی. ابھی بھی جب آپ بائبل کے مجموعے میں دیکھتے ہیں تو پانچ کتابیں ہیں نا، تو ان میں پہلے تورات نزولی ترتیب سے، یعنی جیسے جیسے بنی اسرائیل پر وہ نازل ہوتی چلی گئی بیان ہو رہی ہے، تاریخ بھی بیان ہو رہی ہے، وہ بیان ہو رہی ہے. اس کے بعد کتاب استثناء میں، ڈیٹرانومی میں، اس کو ترتیب دیا گیا ہے اور وہ آخری شکل میں سامنے آ جاتی ہے. تو اس وجہ سے وہ مرتب صورت میں ہے. اچھا، حضرت داؤد علیہ السلام تو خود بادشاہ تھے، ان پر جو زبور نازل ہوئی وہ ویسے بھی مزامیر کی صورت میں تھی، اس کو ترتیب دے دیا گیا، وہ بالکل مرتب صورت میں آپ کو ملتی ہے، یعنی اس میں کچھ اضافے کچھ اس طرح کی چیزیں تو ہوئی ہیں لیکن وہ بحثیت مجموعی مرتب صورت میں ہے، انجیل اس صورت میں نہیں ہے. یعنی انجیل کو پھر لکھنے والوں نے ایسے لکھا ہے کہ وہ اصل میں حضرت مسیح علیہ السلام کی سیرت لکھ رہے ہیں، جس طرح ہمارے ابن ہشام نے لکھی،
یعنی وہ سیرت بھی شامل ہے اور اس میں پھر اللہ تعالیٰ کی آیات بھی اس میں مکس ہوئی ہوئی ہیں.
یعنی وہ سیرت کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ فلاں موقع پر یہ کہا، فلاں موقع پر یہ کہا، فلاں موقع پر یہ کہا، جیسے پہاڑی گواز میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ حضرت مسیح علیہ السلام کی طرف اللہ کا نازل کردہ کلام ہے، اور وہ آپ اس کو پڑھیے، اس کے اندر جو شان ہے، اس کے اندر جو حکمت ہے، اس کے اندر جو بلاغت ہے، جیسے غیر معمولی طریقے سے وہ دل کے تار چھیڑتا ہے، یعنی معلوم ہوتا ہے کہ آج دل خیزت بر دل خیزت کی کیفیت ہے. ایسی خوبصورت چیز ہے کہ اس وقت بھی مسلمانوں کو، میں تو ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ سب سے بڑھ کر اس کا مطالعہ کرنا چاہیے.
ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، بریک سے پہلے آپ نے فرمایا تھا کہ لوگ جو ہے وہ مطالعہ نہیں کرتے انجیل کا، یا اگر کرتے بھی ہیں تو سمجھ نہیں پاتے. اس زمن میں بھی ذرا وضاحت کر دیجئے گا کہ آج جب ہمارے سامنے قرآن مجید موجود ہے تو انجیل کا مطالعہ کرنا کیسا ہے؟ یعنی مجھے وہ روایت یاد آ رہی ہے کہ حضرت عمر کے سامنے وہ اوراق رکھے ہوئے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس پر ناراض ہوئے کہ وہ جو تورات پڑھ رہے تھے. تو یہ آج ہم تورات اور انجیل بائبل اس کی طرف ریفر کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں اسے؟
دیکھیے، ہر چیز کا ایک موقع محل ہوتا ہے. جب قرآن نازل ہو رہا تھا تو رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری توجہ اس پر تھی کہ قرآن میں کوئی اختلاط نہ ہونے پائے، یعنی چونکہ دین کی تطہیر ہو رہی تھی، پہلے جو کچھ دین میں اختلاط ہو چکا تھا اسے دور کیا جا رہا تھا، اور دین اپنی آخری صورت میں، خدا کے آخری عہد نامے کی صورت میں قرآن میں نازل ہو رہا تھا. یہ وہی موقع ہے جس پر آپ نے اپنی باتیں لکھنے سے بھی لوگوں کو روکا ہے.
جی ہاں،
یعنی یہ وہ موقع ہے کہ جس موقع پر یہ موضوع نہیں سمجھا گیا کہ صحابہ کا، اور خاص طور پر جلیل القدر صحابہ کا، کسی اور طرف بھی اشتغال ہو. جب آپ تعلیم و تربیت کے مراحل سے لوگوں کو گزار رہے ہوتے ہیں تو اس موقع کے اوپر آپ موقع کے لحاظ سے بعض ہدایات کرتے ہیں، ورنہ آپ مجھے بتائیں کہ قرآن مجید تو جگہ جگہ ان کتابوں کے حوالے دے رہا ہے، جگہ جگہ ریفر کر رہا ہے، یہ بتا رہا ہے کہ فلاں چیز ہم نے انجیل میں اس طرح لکھی ہے، تورات میں اس طریقے سے لکھی ہے. تو آپ اس کو پڑھیں گے نہیں تو جانیں گے کیسے، بلکہ اس کی تفصیلات کیسے معلوم کریں گے؟ قرآن مجید تو یہاں تک کرتا ہے کہ جو واقعات تورات میں، انجیل میں تفصیل سے بیان ہو گئے ہیں، یا اسی طریقے سے بائبل ہسٹری میں بیان ہو گئے ہیں، چونکہ وہ پہلے سے پس منظر میں موجود ہے تو ان کی طرف اشارہ کر کے گزر جاتا ہے. اس کی تفصیلات کے لیے آپ کو مراجعت کرنی پڑتی ہے. اور جگہ جگہ یہ کہتا ہے کہ ان میں نور ہے، ان میں ہدایت ہے، اور پھر یہ کہتا ہے کہ آج بھی اگر تم سچے راستے پر قائم ہونا چاہتے ہو، اہل کتاب کو خطاب کر کہتا ہے، تو تورات کو قائم کرو، انجیل کو قائم کرو، اور اس قرآن کو قائم کرو.
ٹھیک،
تو وہ تو دعوت یہی دے رہا ہے،
دعوت دے رہا ہے وہ تو. جاوید صاحب، یہ جو سیدنا مسیح علیہ السلام کی، جب آپ پہاڑی کا واز جیسے بتا رہے ہیں کہ اتنا پر اثر جو خطبہ تھا، اس کے باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ پھر تثلیث کا عقیدہ پیدا ہو جاتا ہے سیدنا مسیح علیہ السلام کے رخصت ہوتے ہی، اور قرآن مجید نے اس کو واضح بھی کیا ہے کہ وہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا سیدنا مسیح علیہ السلام سے. یہ کیسے پیدا ہو گیا جب اتنا واضح ارشادات اتنے موجود تھے؟
دیکھیے، ایک چیز ہے انجیل اور سیدنا مسیح علیہ السلام کی تعلیم، دوسری چیز یہ ہے کہ موجودہ مسیحیت. یہ کہاں سے پیدا ہوئی ہے؟ یہ سینٹ پال کی مسیحیت ہے. یعنی آپ کو کچھ تاریخ تو معلوم ہوگی کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کے شدید مخالفین میں تھے یہ، لیکن اس کے بعد یہ ایمان لے آئے، اور پھر انہوں نے روح القدس کا اپنے ساتھ براہ راست تعلق بیان کیا، اور یہ بیان کر کے انہوں نے یہ کہا کہ اب میرے اوپر کچھ حقائق واضح کیے گئے ہیں. پھر اس کے بعد یہ لوگ عمومی تبلیغ کے لیے نکلے. عمومی تبلیغ انہوں نے زیادہ تر رومیوں میں اور ان کی سلطنت میں کی. وہاں پہلے سے کچھ بت پرستانہ مذاہب بھی موجود تھے، اور کچھ فلسفیانہ مذاہب بھی موجود تھے، اور کچھ صوفیانہ مذاہب بھی موجود تھے. دنیا میں اس طرح کے تمام مذاہب موجود رہے ہیں، ان سے بھی یہ لوگ متاثر ہوئے. اس موقع کے اوپر پھر بہت سی چیزیں تاویلات کی نظر ہوئی، چنانچہ وہ دین وجود میں آیا جس کو اب دین مسیح کہا جاتا ہے. آپ یقین کیجئے کہ جو تین بنیادی چیزیں ہیں سینٹ پال نے جو تعلیم دی ہے، اس کی تین بنیادی چیزیں ہیں. ایک، الوہیت مسیح کا عقیدہ، یعنی سیدنا مسیح علیہ السلام کے بارے میں یہ کہنا کہ وہ اللہ تعالیٰ کا جسدی ظہور ہے. اسی کا ایک دوسرا پہلو وہ ہے جس کو تثلیث میں بیان کیا جاتا ہے، یعنی اس جسدی ظہور کو تین پہلوؤں سے دکھایا جاتا ہے.
ٹھیک ہے،
کہ ذات خداوندی ذات بہت کی صورت میں جب ہے تو وہ اس طرح ہے، اور جب وہ رابطے کی صورت میں ہے تو روح القدس کی صورت میں ہے، اور جب وہ پھر بیٹے کی صورت میں آ گئی ہے
تو
پھر وہ سیدنا مسیح کی صورت میں ہے. تو باپ بیٹا روح القدس کی یہ تثلیث بھی اصل میں اسی الوہیت مسیح کے عقیدے کی ایک دوسری تعبیر ہے. قرآن مجید نے ان دونوں تعبیروں پر تبصرہ کیا اور یہ دونوں تعبیریں موجود رہی ہیں، تو یہ ایک چیز ہو گئی. دوسری چیز یہ ہے کہ کفارے کا عقیدہ، یعنی یہ بات کہ سیدنا مسیح علیہ السلام نے صلیب کو قبول کر کے اصل میں انسان کے اس ازلی گناہ کا کفارہ ادا کر دیا ہے. اس کے نتیجے میں پھر چرچ کے بہت سے اختیارات پیدا ہوئے، کنفیشن کے بہت سے اصول بنے، یہ ساری جتنی چیزیں. تیسری چیز کیا، نسخ شریعت، یعنی شریعت صرف بنی اسرائیل کے لیے ہے، یہ رومیوں کے لیے نہیں ہے. تینوں کے تینوں عقائد کو آپ ایک طالب علم کی حیثیت سے لکھ لیجئے اور اس کے بعد کسی کی رہنمائی کے بغیر پوری انجیل پڑھ جائیے، کہیں آپ کو نام و نشان بھی نہیں ملے گا ان کا. انجیل بالکل خالی ہے ان عقائد سے.
اس کے باوجود آپ کہہ رہے ہیں کہ انجیل بالکل خالی ہے ان عقائد سے، اس کے باوجود یہ عقائد اتنے پھر پاپولر کیوں ہوئے؟ کیونکہ انجیل تو خالی ہے اس عقائد سے، کیوں ہوئے اسے پاپولر؟
ہمارے ہاں جو دین رائج ہیں، آپ کا خیال یہ ہے کہ وہ قرآن بیان ہوا ہے، یعنی اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ قرآن مجید اس صورت میں محفوظ ہے کہ حرف حرف آج وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا تھا. تو ایسے اہل علم پیدا ہوتے رہتے ہیں جو لوگوں کو توجہ دلاتے ہیں، ورنہ کون سا اختلاط نہیں ہوا. یعنی آپ یہ دیکھیے کہ جو فقہی ڈھانچہ ہمارے ہاں بنا ہے، کم و بیش اسی طرح کا جس طرح کے یہود کے ہاں بنا ہے، اسی طرح اس میں سے دین کی روح نکلی، دین کے مقاصد پس پردہ چلے گئے ہیں. یعنی سارا زور اس کے اوپر ہے کہ آپ نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہوئے ہیں تو آپ کی یہ انگلی کہاں ہے اور یہ ہاتھ کہاں ہے اور آپ کے پاؤں کہاں جمے ہوئے ہیں اور آپ کی ناک کس جگہ
پر ہے، اسی پر
سارا کا سارا زور. نماز کیا ہے، وہ خدا کے ساتھ تعلق ہے، اس میں خشوع کیا کیفیت ہے، آپ کھڑے کس کے سامنے ہوئے ہیں، آپ کو کس جذبے سے کھڑا ہونا چاہیے، قنوت کیا چیز ہے، آپ کے اندر فرما برداری کا وہ کیا دائیہ ہے جو نماز کا باعث بنتا ہے، خدا کی وہ کیا آواز ہے جس پر آپ لبیک کہتے ہیں، یہ موضوع نہیں رہی نا
بالکل.
یعنی یہ ضمنی چیز ہو کے رہ گئی. تو آپ یہ دیکھیے کہ بالکل وہی صورت پیدا ہو گئی جو ان لوگوں کے ہاں پیدا ہوئی تھی. دوسری چیز کو آپ دیکھ لیجیے، ہمارے ہاں یونانیوں کے فلسفے سے لوگ متاثر ہوئے، اس کے بعد وہ علم کلام وجود میں آیا، اس میں خدا کے اوصاف و صفات کے بارے میں جو بحثیں پیدا ہوئیں، خلق قرآن کے مسائل کے اوپر جو تہذیب کا بازار گرم ہوا، اس کے بعد جس طریقے سے سارے دینی عقائد کو دیکھا گیا، جبر و قدر کے مسائل جس طریقے سے پیدا ہوئے، یہ قرآن مجید میں کہاں ہے؟ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات میں کہاں ہے؟ اس کے نتیجے میں کلامی مسالک وجود میں آ گئے، عقائد کی وہ چیزیں. وہ اس ایک طرف تو صورتحال یہ تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جبریل امین آتے ہیں اور اسلام کا عقیدہ پوچھتے ہیں، ایمان کیا ہے، اور تین لفظوں میں جواب مکمل ہو جاتا ہے. اور دوسری صورت یہ ہوئی کہ آپ ذرا کلامی مباحث کو نکال کے پڑھیے کہ اس میں کیا کیا مشغافیاں کی گئیں اور کیسی چیزیں موجود ہیں. اچھا اس سے آگے چلیے، یہ بات کہ خدا کے ساتھ تعلق کی صحیح روح جس کو حکمت کہتے ہیں دین کی، وہ سامنے ہو اور میں حقیقت میں اپنے پروردگار کو اپنے سامنے دیکھ کر اس کی عبادت کروں، یعنی یہ صورتحال پیدا ہو جائے. دین میں اصلی چیز کیا تھی جس کو احسان سے تعبیر کیا ہے؟ ہمارے ہاں صوفیانہ مذاہب کے زیر اثر جو اختلاط اس میں وجود میں آیا ہے وہ بھی آپ جانتے ہیں کیا ہے، یعنی مقاصد بدل گئے، اخلاقی اصول بدل گئے، دین کو کیا کرنا چاہیے وہ تبدیل ہو گیا. آج آپ قرآن مجید کے چند بنیادی مقدمات کو لے لیں اور تکامل کریں، توحید کی جگہ بحث الوجود کا عقیدہ آ گیا، اخلاقی اصولوں کی جگہ وہ اخلاقی اصول آ گئے کہ اگر آپ اجازت دیں تو میں یہ عرض کروں کہ جس میں پیغمبروں سے بھی آگے بعض گول باندھ دیے گئے اور ان کے آداب مقرر کر دیے گئے ہیں، یعنی ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے اس تعلیم سے جو رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے. روحانیت، ترک دنیا، زہد، اس کے وہ سارے تصورات درائے جو اسلام کے قریب بھی نہیں گئے. قرآن مجید زینتوں کے بارے میں، دنیا کے بارے میں بالکل دوسری جگہ کھڑا ہے، لیکن ہم کہاں کھڑے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں اسی طرح سے پیدا ہوتی ہیں. لیکن میں آپ کو سچ عرض کرتا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ صرف قرآن مجید اس معاملے میں ہمارے پاس موجود ہے تو اس کی اصلاح کے نتیجے میں ہم صحیح جگہ پہ کھڑے ہیں. مسیحیت کے عقائد کا جائزہ بھی اگر انجیل کی صورت میں لیا جائے، ظاہر ہے کہ اس طرح کے پروگرام میں اس کا موقع نہیں ہوتا، ورنہ میں آپ کو بتاتا کہ انجیل ان میں سے ایک ایک چیز کی تردید کرتی ہے اور صحیح لفظوں میں تردید کرتی ہے. یہ دیکھیے نا، یعنی یہ چیز کہ شریعت منسوخ ہو گئی ہے، پہاڑی کا آواز شروع ہوتا ہے، اس جملے سے شروع ہوتا ہے کہ میں تو تورات کو منسوخ کرنے نہیں پورا کرنے کے لیے آیا. یعنی وہیں سے پیدا ہو جاتی ہے. اچھا اس کو خاتمے میں دیکھیے، وہ جب ساتویں باب تک جاتا ہے تو اس کو متی کی انجیل میں اس کے خاتمے میں دیکھیے، وہاں بھی بیان کرتے ہیں کہ قیامت کے دن تو جواب دہی ایمان اور عمل صالح کی بنیاد پر ہونی ہے، کفارے کے عقیدے کو ختم کر دیتے ہیں اور جگہ جگہ اپنے بارے میں یہ کہتے ہیں کہ میں کون. کوئی الوہیت کا تصور بھی نہیں ہے ان کی زبان پر. اس میں کسی ایک جگہ پر دوسری جگہ پر بعض تعبیریں ہیں ادبی نوعیت کی، جس طرح ہمارے ہاں بعض فرقے اسی طرح کی تعبیروں سے طرح طرح کے عقائد پیدا کر لیتے ہیں. بہت سی ایسی بحثیں وجود میں آ جاتی ہیں کہ ان کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہوتا، وہ آئیں وجود میں آ گئے.
ٹھیک ہے، ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین، بریک کے بعد گفتگو کنٹینیو کرتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. جاوید صاحب، سیدنا مسیح علیہ السلام کی زندگی میں ہم یہ بھی دیکھتے ہیں کہ جو رسولوں کا ایک اتمام حجت کا قانون ہے، عام طور پر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ رسول جب عدالت قائم کرتا ہے اس دنیا کے اندر، تو اہلِ ایمان اور رسول ان کو اللہ تعالیٰ بچا لیتا ہے، لیکن یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خود سیدنا مسیح علیہ السلام پر ایمان لانے والے بھی اپنے عقیدے کے مطابق یہ کہتے ہیں کہ سیدنا مسیح علیہ السلام کو صلیب دے دی گئی تھی، وہ رسولوں کا جو قانون ہے اتمام حجت ہے وہ ان کے اس میں پورا کیوں نہیں ہوتا؟
بات یہ کہ تو وہ کہتے ہیں، قرآن مجید نے اس کی تردید کر دی ہے، یعنی یہ بدقسمتی ہے کہ انہوں نے قرآن مجید کی قدر نہیں کی، قرآن مجید نے اس سب کچھ سے ان کو نکالا ہے آگے، اگر وہ آج بھی اس کا مطالعہ کریں تو وہ انہیں بتائے گا کہ انہوں نے غلطی کہاں کہاں کھائی ہے، چنانچہ اس واقعے کے بارے میں بھی یہ بتاتا ہے کہ معاملہ ان پر مشتبہ کر دیا گیا، ایسا نہیں ہوا، نہ انہوں نے صلیب دی نہ انہوں نے ان کو قتل کیا، بلکہ اللہ انہیں اپنے پاس اٹھا لے گیا۔ تو قرآن مجید نے اس واقعے کو موضوع بنا کر اس کی تصحیح کی ہے اور یہ بتایا کہ اصل میں کیا ہوا ہے۔ پھر وہ مزید یہ کہتا ہے کہ ایسا ہی ہوا جس طرح سب رسولوں کے ساتھ ہوتا ہے، یعنی آپ آمنت طائف تم من بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ان پر ایمان لایا، و کفرت طائف فعید نلزین آمن ولا ادوہم فاصبحوا ظاہرین، ہم نے اہل ایمان کی مدد کی اور بتدریج ان کا غلبہ قائم ہو گیا۔ پھر وہ یہ کہتا ہے کہ یہ غلبہ کسی ایک دن دو دن کے لیے قائم نہیں ہوا، وجائل الذین اتبعوا کا فوق الذین کفروا الى یوم القیامہ، یعنی ان کے منکرین پر ان کے ماننے والوں کا غلبہ قیامت کے دن تک کے لیے قائم کر دیا گیا۔ تو یہ تو خدا کی بہت بڑی نشانی ہے، سیدنا مسیح علیہ السلام اصل میں قیامت کی نشانی ہے اسی پہلو سے، ان کی بن باپ کی پیدائش، ان کی غیر معمولی شخصیت، ان کی دعوت کا خاص اسلوب، اس کے بعد جو معجزات ان سے صادر ہوئے جس کو قرآن مجید نے بیان کیا ہے، غیر معمولی معجزات، یعنی ایسا کم ہوا ہے کہ اس طرح کے حصے معجزات میں کسی پیغمبر کی پوری زندگی بن گئے ہوں، اس کے بعد جس طریقے سے اللہ نے ان کو بچا لیا، اور پھر جیسے ان کے ماننے والوں کا غلبہ قیامت تک قائم کر کے اللہ نے اپنی نشانی دنیا میں رکھ دی ہوئی ہے، جب چاہے دیکھ لو، یعنی گویا جو ان کی دعوت کے نتائج ہیں وہ اتمام حجت کا مستقل ذریعہ بن گئے ہیں۔ تو یہ غیر معمولی معاملہ جو حضرت مسیح کے ساتھ کیا گیا ہے، اس کو لوگوں نے دیکھا نہیں، اس کو سمجھنے کی کوشش نہیں۔
جب سب مسیحی اقوام کی طرف اب چلتے ہیں، سورہ بقرہ میں کم از کم دو مرتبہ یہ بات اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے کہ جو لوگ بھی ایمان لائے ہیں، یا یہودی ہیں یا نصرانی ہیں یا صابی ہیں، اگر وہ اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور یوم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور نیک عمل کرتے ہیں تو ان کے لیے نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی غم ہوگا۔ اس آیت سے کیا مراد ہے؟
یعنی اسلام کی اصل دعوت یہی ہے، یہ بات قرآن مجید نے واضح کر دی ہے کہ کسی گروہ کی بنیاد پر قیامت میں نجات نہیں ہوگی، اس بنیاد پر نہیں ہوتی ہوگی کہ ہم مسلمانوں کی جماعت میں شامل ہیں، اس بنیاد پر نہیں ہوگی کہ فلاں یہودی ہے یا فلاں نصرانی ہے، اس نے سب سے پہلے مسلمانوں کا ذکر کیا ہے، یعنی کسی گروہ کی بنیاد پر نجات نہیں ہوگی، نجات پر کسی گروہ کا اجارہ نہیں ہے۔ یہ بتایا کہ نجات کے اصول یہ دیکھا جائے گا کہ یہودیوں میں سے، نصرانیوں میں سے، مسلمانوں میں سے، صابیوں میں سے کون ہے جو خدا پر سچا ایمان رکھتا تھا، کون ہے جو آخرت پر سچا ایمان رکھتا تھا، یعنی قیامت میں موجودہ گروہ بندیاں ختم ہو جائیں گی، اس اصول پر ہر شخص کو دیکھا جائے گا کون عمل صالح کرتا تھا۔ یہ تین چیزیں ہیں جو اسلام کی بنیادی دعوت ہے، انبیاء کا دین اصل میں یہی ہے۔ یعنی میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ آپ اگر پہاڑی کے واس کو پڑھیں، سیدنا مسیح کا ذکر ہو رہا ہے تو اس میں انہوں نے یہ تین باتیں اس خوبصورتی کے ساتھ بیان کی اور یہی بتا دیا ہے، یعنی یہ جو بات قرآن نے کہی ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اسی پر ختم کیا اس کو، یہ بتا دیا کہ خدا کی جنت میں داخل ہونے کے لیے یہی یہی چیزیں ہیں جو تمہیں کرنی، سچا ایمان اور عمل صالح۔ تو یہ اصل میں دین کی دعوت ہے، اس میں یہ چیز مضمر ہے، اس کو بیان کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ ان لوگوں میں سے خواہ وہ مسیحی ہوں، خواہ وہ یہودی ہوں، خواہ وہ صابی ہوں یا ہم مسلمان ہوں، کوئی ایسے جرم کا ارتکاب نہ کر چکا ہو کہ جو سب کچھ غارت کر دیتا ہے۔ مثال کے طور پر میں خدا کو مانتا ہوں، میں آخرت کو بھی مانتا ہوں، میں نیک عمل بھی کرتا ہوں، لیکن میں کسی مسلمان کو جان بوجھ کر قتل کر دیتا ہوں،
ٹھیک،
تو یہ ایسا جرم ہے کہ جس کے نتیجے میں میرے تمام اعمال عکارت ہو جائیں۔ قرآن مجید
یہ دوسرے مقام پر بیان کر،
یہ دوسرے مقام پہ بیان کر دی،
بالکل ٹھیک،
یعنی یہاں مثبت دعوت بیان کی جا رہی ہے، جنت میں جانے کا کیسے کیا طریقہ ہے، ایمان
پریکوئزٹ بتا دیا،
یہ بتا دیا، لیکن اس کے اندر یہ چیز مضمر ہے کہ وہ کوئی ایسا گناہ نہ کر رہا ہو، کوئی ایسا جرم نہ کر رہا ہو جو راستہ بند کر دے۔ تو یہ جرم ہوا۔ اسی طرح کا ایک بڑا جرم یہ ہے کہ اگر اللہ کے کسی سچے پیغمبر کے بارے میں آپ کو اطمینان ہو گیا کہ یہ خدا کا سچا پیغمبر ہے اور آپ اس کو جانتے بوجھتے نہ مانے،
ٹھیک،
یہ وہ جرم ہے کہ اس کا ارتکاب ہم کریں، مثال کے طور پر حضرت مسیح کو ماننے سے انکار کر دیں، تو یہ سارے چیزیں پوری ہونے کے باوجود جنت کا دروازہ بند ہو جائے گا۔ جانتے بوجھتے آپ کسی حق کا انکار نہیں کر سکتے.
لیکن جاوید صاحب یہ جو آپ آیت بتا رہے ہیں, آپ کہہ رہے ہیں اس میں آپ سے آپ یہ بات مضمر ہے کہ ہم جانتے بوجھتے کسی پیغمبر کا انکار نہ کریں, یہ آپ سے آپ چلیں مضمر ہے مان لیتے ہیں اس کو, لیکن یہ آیت میں یہ بات نہیں لکھی ہوئی ہے.
تو یہ ہو جائے گی
نہیں,
میں نہیں لکھا ہوا کہ آپ قتل کر دیں گے تو جہنم میں چلے جائیں گے.
نہیں, میں کچھ اور کہنا چاہ رہا ہوں, وہ یہ کہ آپ سے آپ مضمر ہونا تو پھر اللہ تعالیٰ آخرت کا بھی نہ بتاتا, اللہ تعالیٰ صرف یہ کہتا کہ جو بھی اللہ پر ایمان لائے گا اس کے لیے نہ خوف ہوگا نہ غم ہوگا. آخرت کا ذکر اللہ تعالیٰ نے کیٹیگوریکلی کیا, اپنے توحید کے لیے کیٹیگوریکلی بات کی, عمل صالح کے لیے کی, رسالت کے لیے نہیں کی, کیٹیگوریکلی تو بات نہیں کی نا.
نہیں, میرا خیال ہے میری بات آپ پر واضح نہیں ہو سکی. یہ دین کی مثبت دعوت ہے, وہ جرائم ہے. یعنی جرائم ایک الگ چیز ہے, جرائم کی تو فہرست بہت طویل ہوگی.
ٹھیک,
ایک آدمی یہ سب کچھ کرتا ہے اور لوگوں کی زمینیں ہتھیا لیتا ہے.
تو دین کی بنیادی دعوت میں رسالت نہیں ہے؟
دین کی بنیادی دعوت جو ہے وہ یہی تین چیزیں ہیں, رسالت کا انکار یا رسالت کا اقرار. جس وقت خدا کا رسول آتا ہے ہم پر یہ واضح ہو جاتا ہے کہ یہ خدا کا دین لے کر آیا ہے, خدا کا سفیر ہے, خدا نے اس کو بھیجا ہے, ہم اس کا انکار کرتے ہیں تو اس جرم کا ارتکاب کرتے ہیں.
ٹھیک ہے,
یعنی یہ گویا نتیجہ ہے اس کا. اصل میں وہ لے کے کیا آیا ہے, یہاں یہ بیان ہوا ہے خدا کے پیغمبر کیا لے کے آئے, اپنے آپ کو منوانے کے لیے آئے ہیں؟
نہیں, وہ توحید
یہ لے کے آئے ہیں.
صحیح,
کہ اللہ کو مانو جس طرح کے ماننے کا حق ہے, آخرت کو مانو جس طرح کے ماننے کا حق ہے, اور نیک عمل کرو. یہ دعوت ہے ان کی جو بیان ہوئی ہے, یہاں یہی بیان ہونی چاہیے تھی. یعنی خدا کے پیغمبروں نے آ کر کیا کہا انسانوں کو,
یہی تین
دنیا میں جانا چاہتے ہو تو کیا تمہارے لیے ضروری
شرط ہے؟ تین چیزیں.
وہ یہ نہیں بیان کر رہے کہ تمہارے کیا کیا جرائم ہیں جو جنت میں جانے کا راستہ روک دیں گے, وہ تفصیلات ہیں. جرائم بیان نہیں ہو رہے, منفی چیزیں بیان نہیں ہو رہی یہاں پہ. یہاں اصل میں مثبت دعوت بیان ہو رہی ہے. اور رسالت کا انکار, یہ جرم کب بنتا ہے؟ یعنی یہ کوئی فطرت کا اقتضا نہیں ہوتا, یہ اس وقت جرم بنتا ہے جب حق واضح ہو جاتا ہے, پیغمبر کا پیغمبر ہونا واضح ہوتا ہے اور ہم جانتے بوجھتے انکار کر دیتے ہیں.
ٹھیک,
چنانچہ دیکھیے اس کا ایک نتیجہ نکلتا ہے, وہ یہ ہے کہ جتنے بھی گروہ مذہبی طور پر اس وقت موجود ہیں وہ رسالت کے انکار کے مجرم اس وقت قرار پائیں گے جب دعوت ان تک پہنچے گی, حق ان پر واضح ہوگا, وہ جانتے بوجھتے انکار کر دیں گے. اگر یہ نہیں ہوا, بات نہیں پہنچی, تو یہ وہ چیز نہیں ہے جس کا اقتضا فطرت کر رہی ہے, یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو سب انبیاء کا دین ہے, یہ وہ چیز نہیں ہے کہ جو ایک اسٹیبلش حقیقت ہے. اس میں پھر ان سے وہی بات پوچھی جائے گی کہ خدا پر سچا ایمان رکھتے تھے, عمل صالح کرتے تھے. قرآن مجید تو اس سے بھی پیچھے گیا ہے, وہ یہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جن تک یہ دعوت بھی تعین کے ساتھ نہیں پہنچی, ان سے صرف اللہ کی توحید کے بارے میں معاملہ ہوگا. آپ نے بیان کیا نا اس کو, اصل میں اس کو الٹ کے دیکھنا چاہیے. یعنی جرائم کے ارتکاب کو یہ آیت بیان ہی نہیں کر رہی, یہ دین کی مثبت دعوت بیان کر رہی ہے کہ مثبت طور پر خدا کے پیغمبروں نے آ کر لوگوں سے کیا چاہا ہے.
ٹھیک ہے, ایک چھوٹا سا بریک لیتے ہیں ناظرین, اور بریک کے بعد اس بات کو مزید واضح کریں گے. بریک کے بعد ویلکم بیک ناظرین. اس کا مطلب یہ ہوا جاوید صاحب کہ اگر ایک شخص ہے کہ جو مسیحیت پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی توحید کا بھی اقرار کرتا ہے, عمل صالح بھی کرتا ہے, آخرت پر بھی یقین رکھتا ہے, لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت اسے دیانتداری کے ساتھ سمجھ میں نہیں آئی ہے, تو اس بات کا امکان ہے کہ اس کا وہاں پر مواخذہ نہ ہو.
یہ اس کا عذر ہے, وہ اپنے پروردگار کے حضور میں جا کے پیش کر دے گا. یعنی یہی ہوگا, ایسی تمام چیزوں کے بارے میں جن کو دعوت پر منحصر کیا گیا ایسا ہی ہوگا. لیکن اس کے لیے کسی کے پاس کیا عذر ہے؟ کائنات کا ذرہ ذرہ اس بات کی شہادت دے رہا ہے کہ اس کائنات کا ایک پروردگار ہے. میرے اندر کا اخلاقی شعور, خیر و شر کا شعور میرے اندر موجود ہے, یہ اس بات کا لازمی تقاضا کر رہا ہے کہ ایک دن مواخذہ ہونا چاہیے, مجھے خدا کے سامنے پیش ہونا چاہیے.
تو پھر
یہ شعور مجھے بتا رہا ہے کہ اس مواخذے کی بنیاد اچھا عمل ہونا چاہیے. تو یہ تو سب کی دعوت ہوئی, یوں سمجھ لیجئے کہ آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جو دین کی دعوت پیش کی گئی ہے, یعنی ایک تو میری فطرت کا اقتضا تھا, پھر سب پیغمبروں کو جو دعوت ایک ایک نسل تک پہنچ گئی, وہ تو یہی تین باتیں ہیں. تو دین کی اصل دعوت یہی ہوئی. اب متعین طور پر نوح علیہ السلام کو ماننا ہے, متعین طور پر موسیٰ علیہ السلام کو ماننا ہے, متعین طور پر حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننا ہے. اچھا, آپ مجھے بتائیے کہ ہمارے یہاں جن پیغمبروں کے نام آپ لیتے ہیں, وہ پیغمبر تو 20-25 ہو گئے, لیکن حدیث میں بھی یہ بات آتی ہے کہ 1,24,000 کے قریب نبی آئے ہیں. قرآن مجید سے میں یہ بات صراحت کے ساتھ بیان کی ہے کہ یہ کچھ پیغمبر ہیں جن کا ہم نے ذکر کر دیا, بہت سو کا ذکر ہی نہیں کیا. تو ان کے بارے میں آپ کو کیا جواب دینا ہوگا؟ ایک اجمالی ہی مانی ہے نا کہ خدا کا جو پیغمبر بھی ہم اس کو مانتے ہیں.
بالکل صحیح.
اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دین کی اصل دعوت ہے وہ یہ تین چیزیں ہی ہیں بنیادی طور پر. لوگوں نے اس آیت کو بالکل نہیں سمجھا, اس میں یہ چیز ہی نہیں بیان ہو رہی, یہ چیز بیان ہی نہیں ہو رہی کہ وہ کیا چیزیں ہیں جن کا تعلق جرائم سے ہے. دیکھیے میں اس کی ایک مثال دوں آپ. اس کائنات کا مطالعہ کر کے اور انبیاء کی دعوت کو سامنے رکھ کے یہ تین باتیں تو ہر شخص پر واضح ہو گئی. فرض کر لیجیے یہ نہیں پتا چلا کہ اللہ کے فرشتے بھی ہیں تو آدمی مکلف ہوگا ماننے کا. یعنی جب قرآن نے بتا دیا یا انجیل نے بتا دیا, اب ہم پر واضح ہو گیا کہ یہ خدا کی کتاب ہے, پھر جانتے بوجھتے ہم نے فرشتوں کا انکار کر دیا, تبھی مجرم ہو گئے نا. تو باقی ساری چیزوں کا معاملہ یہی ہے, بنیادی دین اور دین کی بنیادی دعوت انہیں تین نکات پر.
جاوید صاحب, دور حاضر میں اگر ہم اپلائی کریں, پاکستان میں ایک ریاست موجود ہے اور ہمارے بین الاقوامی طور پر مختلف ممالک سے رابطے ہوتے ہیں, سفارتی تعلقات ہوتے ہیں, اس میں یہود سے بھی رابطے ہوتے ہیں اور نصرانی اقوام سے بھی رابطے ہوتے ہیں, ہندوؤں سے بھی ہوتے ہیں. ہمیں کس طرح کے رابطے رکھنے چاہیے, کیونکہ ہمیں قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ وہ تمہارے دوست نہیں ہو سکتے. اس آیت کو کس تناظر میں دیکھیں گے ہم؟
یہ تو ان یہود و نصارہ کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے جن پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اتمام حجت کیا, ان کے بارے میں گفتگو ہو رہی ہے. آج کل کے لوگوں کا معاملہ آج کے لحاظ سے دیکھا جائے گا. یعنی ہم یہ دیکھیں گے کہ کوئی من دون المومنین, جس کو قرآن نے کہا ہے, مسلمانوں کے یا اسلام کے مفاد کے خلاف کوئی معاملہ تو نہیں ہو رہا. دشمنی آج بھی ہو سکتی ہے, دوستی آج بھی ہو سکتی ہے. تو دشمنی کے موقع کے اوپر دشمنی کے بھی کچھ قاعدے ضابطے ہوں گے, لیکن ہمیں تعلقات کے بارے میں جو تعلیم دی گئی ہے وہ میرے نزدیک تین نکات پر مبنی ہے. پہلی چیز یہ ہے کہ ساری دنیا کے ساتھ ہمارا تعلق دائی اور مدعو کا ہے. ہمارے پاس خدا کا آخری پیغام ہے, آخری سچائی ہے, خدا کا آخری عہد نامہ ہے. ہمارے پاس اللہ کی کتاب قرآن مجید ہے. ہم تاریخ کی روشنی میں کھڑے ہیں. ہم پوری انسانیت کو یہ بتا سکتے ہیں کہ خدا کی بات یقینی طور پر وہی ہے جو قرآن مجید میں ہے.
ٹھیک ہے,
ہمیں اس دعوت کو انسانوں تک پہنچانا ہے, مسیحیوں تک بھی, وہ ہمارے بھائی ہیں. میں نے تو آپ سے عرض کیا کہ اسلام ہی کا ایک فرقہ ہے,
بالکل
نصرانیت تک بھی, یہودیت تک بھی, ہر ایک تک پہنچانا ہے اور لوگوں کو بتانا ہے کہ یہ ہے وہ آخری پیغام جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آئے ہیں. تم سب کے لیے یہ پیغام ہے, یہ پوری انسانیت کے لیے ہے, یہ کسی ایک گروہ یا ایک خاندان کے لیے یا ایک قبیلے کے لیے نہیں.
ٹھیک,
یہ مسلمانوں کا کوئی ادارہ نہیں,
نہیں,
یہ کسی قوم کا مسئلہ نہیں ہے, یہ تم سب کے لیے ہے. اور اگر جانتے بوجھتے اس پیغام کا انکار کر دو گے تو خدا کے سامنے جواب دہی کے لیے کھڑا ہونا پڑے گا اور اس کا عذر پیش کرنا پڑے گا. تو ایک دعوت ہمارے پاس. دوسری چیز یہ ہے کہ دعوت کا ایک لازمی نتیجہ یہ ہے کہ ہمارا تعلق خیرخائی اور محبت کا ہو. یعنی جب تک آپ اپنے مدعو کے ساتھ خیرخائی کا تعلق نہیں رکھتے, محبت کا تعلق نہیں رکھتے, اگر آپ ابتدا دشمنی سے کریں گے, نفرت سے کریں گے, تو پھر تو آپ دعوت پہنچا ہی نہیں سکتے. تو خیرخائی, اسی کو بیان کیا رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کہ دین و نصیحہ, یہ خود ہمارے اندر بھی دین خیرخائی کا تقاضا کرتا ہے اور مدعوین کے ساتھ بھی خیرخائی کا تقاضا کرتا ہے. مدعوین کے ظلم و جبر کو بھی برداشت کر کے آپ کو خیرخائی کرنی ہوتی ہے, آپ کو ان کے لیے دعائیں کرنی ہوتی ہیں, آپ کو ان سے محبت کرنی ہوتی ہے اور ان تک پیغام پہنچانا ہے. اور اس معاملے میں جو تیسری اور آخری چیز ہے وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ نے تعلقات قائم کرنے ہیں تو دشمنی کے باوجود بھی انصاف پر قائم کرنے ہیں. اس کو قرآن مجید نے باقاعدہ بیان کر دیا ہے, یعنی یہ کہہ دیا ہے کہ اے ایمان والو کیا ہو جاؤ, قوامین بالقسط شہداء للہ, یعنی انصاف پر قائم رہنے والے بنو اللہ کے لیے اس کی گواہی دیتے ہوئے. ولا یجرمنکم شنان قوم لا الا تعدلوا ادلوا هو اقرب للتقوى, کسی قوم کی دشمنی بھی تمہیں اس پر آمادہ نہ کرے کہ تم کوئی بے انصافی کی بات کرو, انصاف کرو, یہی تقوی کے قریب.
ٹھیک,
تو یہ ہماری بنیاد ہے تعلقات کی, یعنی دائی اور مدعو کا تعلق, خیرخائی اور محبت کا جذبہ
اور
عدل کے ساتھ معاملات کرنا.
ٹھیک جاوید صاحب, وقت ہمارے پاس کم ہے, لاسٹ کوشچن یہ کہ بین المذاہب مکالمے کی جب بات کی جاتی ہے تو اس سے کیا مراد ہے؟ کیا وہ اکبر کی طرح کوئی دین الہی ایجاد کرنے کی بات ہو رہی ہے؟ بین المذاہب جب مکالمہ کریں گے تو ہمیں اکوموڈیٹ بھی تو کرنا پڑے گا.
نہیں, اس کا مطلب اصل میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ جب کسی مذہب کو, دین کو, اس کے تصورات کو نہیں جانتے تو غلط فہمی میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ تجربہ خود ہمیں اپنے اندر ہوتا ہے. یعنی بارہا اس کا تجربہ ہوا ہے کہ ہمارے یہاں مختلف گروہ ہیں, مختلف مکاتب فکر ہیں, وہ آپس میں ایک دوسرے کے بارے میں ایسے تصورات رکھتے ہوتے ہیں کہ جو حقیقی نہیں ہوتے. یعنی کسی تحریر سے کوئی بات عکس کر لی, کسی معتقد نے کسی پیرو نے آ کے کوئی بات بتا دی, ٹھیک طرح سے اس کو سمجھا نہیں ہے, بات کس موقع کی ہے, کس محل کی ہے, مجھے آپ کو روزانہ اس حساب کا پیش آتا ہے. یعنی وہ بات تصور میں نہیں ہوتی لیکن کسی جملے سے عکس کر لی جاتی ہے, پوری بات کو سنا نہیں جاتا, سمجھا نہیں جاتا. یہی صورت حال جو ہے جو ہمارے گروہوں میں, فرقوں میں, مکاتب فکر میں ہوتی ہے, یہی بڑی سطح کے اوپر مختلف مذاہب میں بھی ہوتی ہے. تو مکالمے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ شائستہ ماحول میں تہذیب کے ساتھ اپنی بات بیان کرتے ہیں تاکہ غلط فہمیاں دور ہوں, حقیقت اپنی اصل صورت میں سامنے آ جائے, دوسرے کے ذہن میں کوئی سوال ہے تو اس کا جواب آپ کی طرف سے سامنے آ جائے. تو اگر ایک شائستہ ماحول میں اس طرح کا مکالمہ کیا جائے تو پھر لوگوں کو وہ چیز میسر آ جاتی ہے جس کی بنیاد پر وہ صحیح فیصلے کر سکتے ہیں. یہ مقصد ہے اس کا. اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ تمام مذاہب کا ایک کاکٹیل بنا لیا جائے. یہ تو حق کے ساتھ دشمنی کرنا ہے. یعنی حق جو ہے وہ کوئی دوئی قبول نہیں کرتا. حق حق ہے. ہمارا دین ہمیں جو بات سکھاتا ہے وہ یہ سکھاتا ہے کہ آپ سب کا احترام کریں, سب کی عزت کریں, سب کے لیے اختلاف کا حق مانیں, لیکن بہرحال جس چیز کو ہم حق سمجھتے ہیں اس کو حقیقی طور پر بیان کریں گے. یہ نہیں کر سکتے کہ کچھ باطل بھی اس کے ساتھ ملا لیں. باطل جو ہے وہ دوئی پسند ہے, حق لا شریک ہے.
بہت بہت شکریہ جاوید صاحب, تھینک یو ویری مچ. ناظرین, ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے. آپ کی فیڈ بیک کا انتظار رہے گا. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.